بچے ہم سے پوچھتے ہیں، مومنین آپس میں ایک دوسرے سے گفت و شنید کرتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم اپنی مکتب کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، تشیع کی حفاظت کے لیے اور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے انقلاب کی راہیں ہموار کرنے کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں؟ یہ دہشت گردی، یہ ناامنی، یہ ٹارگٹ کلنگ، یہ قتل و غارت، آخر ہم اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں کہ جو ہماری قوم کے ذہنوں میں ہیں، نوجوان بچوں کے ذہنوں میں ہیں، اور ہر شخص اپنی فہم و فراست کے مطابق ان کا جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے، یا ہر شخص کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی جواب ہوتا ہے. اب یہ اور بات ہے وہ جواب قانع کنندہ ہے، مدلل ہے، نہیں ہے، کیا کمی ہے، کیا بیشی ہے، ہم اس پر فی الحال بحث نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہ بنیادی سوالات کہ جس کا ہم سب مقابلہ کر رہے ہیں، سامنا کر رہے ہیں، چیلنجز ہیں، ہم کیا کریں، اس کے لیے میں چاہوں گا کہ تاریخ سے کچھ مثالیں آپ کو دوں کہ ایک طرف ہمیں قوم نظر آتی ہے، ایک طرف ہمیں دین اور مکتب اور نظریہ نظر آتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا تاریخ میں، خصوصاً تشیع کی تاریخ میں، یعنی سن 28 صفر 11 ہجری سے لے کر آج تک، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے مکتب کے ماننے والوں کی حفاظت کے لیے مکتب کو قربان کیا ہو، نظریے کو قربان کیا ہو، بلکہ برعکس ہم نے یعنی مکتب کے پیروکاروں نے اپنی جانیں دے کر مکتب کی حفاظت کی ہے. اور یہی وہ بنیادی نظریہ ہے ہمارے اور دوسرے مسلکوں کے درمیان کہ وہ اپنی جانیں بچاتے ہیں اپنے مسلکوں کو بیچ کر، اور ہم اپنی جانیں قربان کر کے اپنے مسلک کی حفاظت کرتے ہیں. یہ وہ بنیادی نظریہ ہے، اور اگر یہ بنیادی نظریہ حل ہو جائے تو پھر ہماری زبان پر شکایت کے دفتر نہ کھولیں گے. کبھی ہم نہیں کہیں گے کہ جناب فلاں مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، فلاں صاحب کیا کر رہے ہیں، فلاں انجمن کیا کر رہی ہے، فلاں مادی انجمن کا کیا ذمہ داری ہے، وغیرہ وغیرہ. ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے ہمارے لیے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لوگوں کی فہم و فراست کے مطابق رسول کی جانشینی رسول اللہ نے لوگوں کے لیے چھوڑ دی تھی کہ اپنے ہی درمیان سے انتخاب کرو، لیکن ہمارے پاس قرآن اور اہل بیت کی نص موجود ہے، تاریخ نص موجود ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد ہدایت کی ذمہ داری امت پہ نہیں چھوڑی، بلکہ جہاں سے خود کو منوایا وہیں سے علی کو بھی منوایا. ایسا نہیں ہے کہ زبردستی خود کو منوا لیا، پھر ایسے بھی سر پھیرے افراد تھے اس زمانے میں جو کہتے تھے رسول اللہ اب اپنے بعد اپنے بھائی اور اپنے چچازاد بھائی کو ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. تو کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ان کی جانوں کی حفاظت زیادہ ہوتی ہے، مسلک اور نظریہ کچھ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں دوسرے مسالک میں نظر آتا ہے کہ جو بھی حکومت و اقتدار تک پہنچ جائے ولو یہ کہ کاذب اور جعلی اور باطل طریقے سے کیوں نہ پہنچے، اس کی کوئی شرعی دلیل بھی نہ ہو قرآن کی نگاہ میں، سنت رسول کی نگاہ میں، لیکن اگر وہ اقتدار تک پہنچ گیا اس کی اطاعت کرو. یہ دوسروں کا نظریہ ہے. لیکن مکتب تشیع کا عقیدہ و نظریہ کیا ہے کہ نہیں، اگر ہم اپنے نظریے کو بھی لیتے ہیں، وسیع رسول اللہ نصر کے وسیع مانتے ہیں، وہ خلیفہ تو ہو اس کا خلیفہ بھی مانتے ہیں، اور خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، اس لیے کہ ہماری نگاہ میں یہ ہدایت الہی جو قرآن اور نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ستائیس صفر گیارہ ہجری تک ہر آن و حل میں جاری و ساری رہی، حکمت الہی کے تحت اس ہدایت الہی کو 28 صبر کے بعد سے لے کر تا قیام قیامت تک ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکنا چاہیے. اور یہ وہ نظریہ ہے جس سے ہمارا مکتب ممتاز ہوتا ہے. وصی و رسول اللہ, وصی ہے, صرف وصی نہیں ہے, وہ خلیفہ تو ہو, اس کا خلیفہ و جانشین ہے. اور یہ عام خلیفہ و جانشین وصی نہیں ہے, وہ خلیفہ تو ہو بلا فصل ہے, بلا فاصلہ ہے. یعنی اس ہدایت الہی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہ جو 27 سفر تک, 11 ہجری تک جاری و ساری تھی, اب 28 سفر کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اس میں فاصلہ نہیں آ سکتا. صرف علی اور رسول کا فاصلہ جسمانی فاصلہ نہیں ہے. کہ جناب خلیفہ بلا فصل, یعنی جیسے رسول گئے فوراً لیا گئے, یہ بھی معنی ہے, ظاہری معنی بھی موجود ہے, لیکن حقیقت سے بڑھ کر ہے کہ وہ ہدایت الہی, وہ نور الہی کہ جو لوگوں تک جاری ہو ساری, تو رسول اللہ کی ذریعے سے وہ اب علی کے ذریعے سے جاری ہو ساری رہے گا ایک لمحے کے لیے بھی. تو لوگوں نے اپنے مسلکوں کو بیچا, اپنے نظریوں کو بیچا, اور باطل طریقے سے جو جہاں جس حکومت اور عہدے اور منصب تک پہنچا اس کی اطاعت انہوں نے فرض کر لی. یہ لوگ نظریوں کو بیچتے ہیں, مسلکوں کو بیچتے ہیں, اپنی دنیا کی, اپنی جانوں کی حفاظت کے انتظام کرتے ہیں. لیکن اسی خلیفہ بلا فصل نے, اسی وصی رسول اللہ نے کیا کام کیا, کہا کہ علی کبھی نظریے کی سیاست نہیں کرے گا, کبھی نظریے کو نہیں بیچے گا, کبھی اصول پر سودا بازی نہیں کرے گا. 25 سال اگر مجھے گھر میں بیٹھنا پڑے تو میں خاموش بیٹھوں گا, لیکن کبھی اصولوں کا سودا نہیں کروں گا. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے تشیع کا اور دوسرے نظریوں کا. یہ ہمیں سوچنا, سمجھنا اور اسے حل کرنا اور اسے ہضم کرنا چاہیے کہ علی نے, مولا علی نے کبھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا. دوسرے لوگ اصولوں پر سمجھوتا کرتے رہے, ساز باز کرتے رہے, لیکن کبھی علی مرتضی نے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا. 25 سال فاصلہ ہوا, جسمانی فاصلہ ہوا, لیکن کبھی مولا نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میں اپنے نظریے کی نفی کر دوں, میں اپنے اصول کو بیچ دوں, میں اپنے عقیدے کی نفی کر دوں. یہ وہ بنیادی نظریہ ہے. اور یہی چیز تشیع کی, شیعت کی پیدائش اور اس کی بقا کا سبب بنا کہ اپنے عقیدے کو نہ بیچنا, اپنے افراد کی شہادت دے کر تم اپنے عقیدے کو بچاؤ. یہ تشیع کا وہ نعرہ ہے, عملی نعرہ, کہ جس کی واضح مثال ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے. توجہ فرمائیے گا, میں بہت فکری گفتگو کروں گا, واہ واہ سبحان اللہ والی گفتگو نہیں کر رہا ہوں. عملی مثال اس نظریے کی کہ نظریہ بچاؤ, افراد دو, افراد کو قربان کرو, کہاں نظر آتی ہے؟ کربلا میں. کہاں؟ جہاں سوار دوش رسالت, وہ ہسی جس نے شیر فاطمہ پیا, جس کی رگوں میں خون علی دوڑ رہا ہے, مکتب کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے. یہ ہے کربلا, یہ ہے تشیع, یہ ہے شیعت, کہ جہاں ہمیں اصول نظر آتے ہیں, جہاں ہمیں نظریہ نظر آتا ہے, جہاں ہمیں مکتب نظر آتا ہے, جہاں ہمیں بنیادیں نظر آتی ہیں, کہ ان بنیادوں, اس دین و مکتب اور آئین کی حفاظت کے لیے حسین اپنی قربانی پیش کرتے ہیں. اور اس کے بعد حسین علمدار بن گئے انسانیت کے, حسین علمدار بن گئے حریت کے, حسین علمدار بن گئے دینداری کے, حسین کی عزاداری علمدار سمبل بن گئی دینداری کی. کہ جہاں پر دینداری کی بات آئے گی وہاں عزاداری آئے گی, جہاں پر ظلم ستیزی کی بات آئے گی وہاں حسین کی حسینیت آئے گی, جہاں مظلوم کی حمایت کی بات آئے گی وہاں حسین کی حسینیت آئے گی, جہاں مظلوموں کا ساتھ دینا ہو وہاں کربلا سامنے آئے گی. ایک نشان بن گیا. آپ نے دیکھا ہوگا نا, جب آپ روڈ پر نکلتے ہیں مختلف قسم کے سائن بنے ہوتے ہیں, کہیں باجا لکھا ہوتا اس پہ کراس لگا ہوتا, یعنی یہاں پر ہارن بجانا منع ہے, قوم سو رہی ہے, کہیں پر پی لکھا ہوگا اس پہ کراس کا سائن پڑا ہوگا, یعنی یہاں پر پارکنگ ممنوع ہے. تو کچھ علامتیں اپنے وجود میں ایک مفہوم رکھتی ہیں، کربلا ایک مفہوم بن گئی، ایک علامت بن گئی ظلم ستیزی کے خلاف، مظلوم کی حمایت کے لیے، مکتب کی حمایت کے لیے، مکتب کی حفاظت کے لیے، دین و شریعت کی حفاظت کے لیے. امام حسین نے کربلا میں کیا بچایا بتائیے؟ نماز بچائی، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، یہی پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں شب جمعہ، میں گواہی دیتا ہوں قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز قائم کی، وہ آتی تھا زکاتا، آپ نے زکات ادا کی. دوسری راتوں میں ہے وطلعت الکتاب حق تلاوت ہی وجاہدت فی اللہ حق جہادی، تلاوت کرنے کا جیسا حق تھا وہ آپ نے ادا کیا، راہ خدا میں جہاد کا جو حق تھا وہ آپ نے ادا کیا. وأطعت اللہ ورسولہ حتى اتاک الیقین، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی نہیں، مکتب کو بچائے، اپنی جان دی. تو یہ ہے تشیع کا وہ واحد تر امتیاز جو تشیع کو، شیعت کو دوسرے نظریوں سے، دوسرے مسلکوں سے ممتاز کرتا ہے، اور جس کو میں نے کہا کہ عزاداری ایک علامت بن گئی. آپ نے دیکھا کہ امام حسین کی عزاداری کے لیے، امام حسین کی زیارت کے لیے لوگوں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا. کوئی ہاتھوں کی قربانی دیتا رہا، کوئی پیروں کی قربانی دیتا رہا، کوئی اولاد کی قربانی دیتا رہا، لیکن کبھی بھی زیارت امام حسین علیہ السلام سے دستبردار نہیں ہوئے. امام حسین کی زیارت یعنی دین، صرف رو کر اور ماتم کر کے مسجد سے کٹ کے چلے جانا، نماز نہ پڑھنا، یہ عزاداری نہیں ہے، یہ حسینیت نہیں ہے. دین یعنی عزاداری، عزاداری یعنی دین. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حسین شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. حسین خود بھی دین ہے، حسین خود بھی شریعت ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں یا حسین کی تسبیح پڑھو تمہاری نماز ہو جائے گی، تم یا علی کی تسبیح پڑھو تمہاری نماز ہو جائے گی، اکثر شعرا اس قسم کے غلو کرتے رہتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. حسین یعنی شریعت، یعنی مجسم شریعت، مجسم دین، مجسم قرآن. اگر کسی کو دیکھنا ہے خدا اس صفات کو مجسم دیکھنا ہے تو وہ اہل بیت کو دیکھے.
برائے خوش ہو گیا فرزند زہرا بلند تر صلوات.
تو عزاداری نشان بن گئی. تو اگر لوگوں نے امام حسین کی زیارت کے لیے قربانیاں دی تو صرف یہ نہیں کہ وہ زری چوم کے آ جاؤ، نماز، روزے، حجاب و پردے اور داڑھی اور اخلاقیات سے ان کا کوئی تعلق نہیں، نہیں، بلکہ اگر وہ امام حسین کی عزاداری کے لیے اور امام حسین کی زیارت کے لیے اپنے سروں کا، اپنی جسموں کے اعضاء کی قربانی دے رہے ہیں تو گویا وہ پوری دین و شریعت کی حفاظت کے لیے گویا قربانی دے رہے ہیں. اس نقطے کو سمجھیں. عزاداری کے مقصد صرف چار ہاتھ مار کے دو آنسو بھاگ کے گھروں کو چلے جانا نہیں ہے کہ بیوی پہ پردہ گھومے، بچے داڑھی موڑا کے گھومے. جناب آپ کی زندگی میں نہ خمس ہونا، زکات ہونا، اخلاق ہونا، حلال ہونا، حرام ہو، کچھ بھی نہ، امام حسین پہ رو لیا کافی ہے، یہ عزاداری نہیں ہے. بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں اس کو کھولوں. تشیع کا امتیاز، تشیع کا پلس پوائنٹ، مثبت نکات کیا ہے؟ وہ یہی ہیں کہ مکتب کو بچایا ہے تشیع نے. جب امام حسین جیسے دین پہ قربان ہو گئی تو پھر مجھے اور آپ کو کیا آ رہا ہے کہ ہم اپنی قربانی دینے سے دریغ کریں؟ امام حسین جیسی ہستی جس کا بابا قسم النار والجنہ ہو، جس کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہو، من الاولین والآخرین ہو، جو خود جوانان جنت کا سردار ہو، جس کا نانا شافعی معشر ساقی کوثر ہو، جب وہ ہستی دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہی ہے تو پھر ہمیں. تو آج ہم بعض اوقات نالا نظر آتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شیعوں کا خون سستا ہو جانا چاہیے اس سے بھی زیادہ جتنا آج ہے. میری بات کو غلط انداز سے مت سوچئے گا کہ مولانا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے بس قربانی دے جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہونے دو. نہیں، اس کے سدباب کے لیے کوشش کی جانی چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھیں تشیع اسی انہی شہادتوں کے ذریعے سے پروان چڑھی ہے. یہ کوئی جذباتی جملے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. تاریخ دہرا رہی ہے، تاریخ قربانی مانگ رہی ہے. آج کربلا برا رہی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرے تو آج کون سی کربلا ہے؟ آج امام زمانہ کی کربلا ہے جس کے لیے ہمیں تیار ہوں. تو عزیزان گرامی، مکتب کو بچانا ہے. اکثر لوگ نظر نظر آتے ہیں کہ جناب یہ روڈ روڈ کی ٹارگٹ کلنگ کب رکے گی، کب رکے گی، آخر کب امام آئیں گے؟ فرار کا راستہ نہیں، تشیع کبھی فرار نہیں کرتی ذمہ داریوں سے. تشیع اور شیعت کے ماننے والے حسین کے عہدیدار کبھی ذمہ داریوں سے فرار نہیں کرتے. اگر فرار کرنا ہوتا تو جناب زینب کے لیے بہت بہانے موجود تھے, امام سجاد کے لیے بہت بہانے موجود تھے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے نعوذ باللہ پہلو تو اختیار کرتے اور جا کے گھروں میں بیٹھ جاتے. جناب زینب یہ کہتے ہیں جناب میری آواز کو تو پڑتا ہے, میں تو نامحرم حسین خطبہ نہیں دوں گی. جناب زہرا مسجد رسول میں جا کر علی کے حق غصب کے لیے تقریر نہیں کرتی. تمام بہانوں کو بالائے طاق رکھا ہے, مکتب کو بچایا ہے, نظریے کو بچایا ہے, اصولوں کو بچایا ہے. یہ وہ بنیادی چیز ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. تو آج ہم مکتب کے پیروکاروں کی شہادت پہ نالہ نظر آتے ہیں. ہم در حقیقت اس شیعت سے دور ہو گئے ہیں جو کربلا نے شیعت دی ہے, جو وجہ افتخار ہے, جو سرمایہ دین و دنیا ہے. وہ کون سی شیعت ہے؟ یعنی احساس ذمہ داری اور اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اپنی قربانی دے کر اپنے مکتب کو بچاؤ. آج ہم پہلو تہی کنارہ کشی کتراتے ہوئے نظر آتے ہیں. اتنے لوگ مر گئے, مولانا آپ نے کیا کیا, آپ نے اتنے دھرنے دیے, کیا وہ ٹارگیٹ ختم ہو گئی؟ اتنا بڑا پروگرام آپ نے کراچی میں کلیے پچھلے سال, آج آپ پھر 24 مارچ کو کراچی میں یا حیدرآباد میں کرنے جا رہے ہیں, ٹارگیٹ کلنگ رک گئی؟ نہیں رکی, نہیں رکے گی. یہ بات یاد رکھیے گا, نہیں رکے گی. دلیل سے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ اگر رک جائے گی تو یزیدیت کا کام ختم ہو جائے گا. اس حق و باطل کی جنگ کو باقی رہنا ہے تا قیام قیامت, جب تک کہ آخری حسین پردہ غیب سے ظہور نہ کرے. درود بھیجے محمد والے محمد. اس نقطے کو سمجھے گا زیدان گرامی. آج ہم مکتب کے پیروکار افراد کی شہادت پہ نظر آتے ہیں. مکتب بہت ہی آسان رتبے میں کو بھاڑ میں جائے نعوذ باللہ, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہم بچ جائیں, قوم بچ جائے. مکتب, اصول, نظریہ کسی بھی جہنم میں جائے, بھاڑ میں جائے, معذرت کے ساتھ ہمیں, میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں, صرف آپ کو مورد خطاب نہیں دے رہا ہوں. کس جہنم میں, کس گڑھے میں جا کے گرے ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہم بچ جائیں. یہ حسینیت نہیں ہے, یہ شیعت نہیں ہے. یہ سیاہ شیعت ہو سکتی ہے, سرخ شیعت نہیں ہو سکتی. سرخ شیعت کیا ہوتی ہے, سیاہ شیعت کیا ہوتی ہے؟ معذرت, کلام طولانی ہو رہا ہے. سیاہ شیعت یعنی تم آؤ, حسین پر ماتم کرو, آنسو بہو اور گھر کو چلے جاؤ. مولا عباس کے عالم کو سلامی دو, اس گھر چلے جاؤ. مکتب, نظریہ, اصول پہنچتی ہے, زک پہنچے, تباہ و برباد ہو تو ہوتے ہیں. تم نے اپنی نماز پڑھی, پتلی گلی سے تم جاؤ, نکل جاؤ, اس کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھ کر جیو ٹی وی دیکھو, ہیڈ لائن کہ آج کراچی میں اتنے مر گئے, حیدرآباد میں اتنے مر گئے, آج سید جعفر کو قتل کر دیا, آج فلاں کو قتل کر دیا. یہ سیاسیت ہے کہ انسان احساس ذمہ داری ادا نہ کرے, اپنی جان بچائے, مکتب کو بالائے طاق رکھ دے. سرخ شیعت کیا ہے؟ سرخ شیعت یہ ہے کہ اپنے مکتب کو بچانے کے لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کرو. ایک مفکر ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے انہوں نے حسینی کام انجام دیا. میں بہت ہی ظریف نکات عرض کر رہا ہوں, میرے نکات کو ویسے ہی سمجھیے گا جیسے میں آپ تک پہنچانا اور منتقل کرنا چاہتا ہوں. سیاہ شیعت یعنی احساس ذمہ داری نہیں ہے, اپنی جان بچاؤ چلے جاؤ. سرخ شیعت کہ جو کربلا جس نے پنپی ہے, جس نے اپنی جڑیں مضبوط کی ہے, وہ احساس ذمہ داری, اپنے وظیفے کو ادا کرو. اور یہی وہ شیعت ہے جو آج تک قائم و دائم ہے کہ امام حسین اتنے زخم و تیر اور زخمی ہونے کے باوجود جب حسین سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے, تمہارے خیام پہ حملہ ہو رہا ہے, امام حسین تلوار کا وال لے کے کھڑے ہو کہتے ہیں یہ شیعت آل ابی سفیان, اے ابو سفیان کے ماننے والوں, اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم آزاد رہو, احرار رہو, حر رہو. اگر دین نہ ہو پھر بھی آزاد رہو, دین نہ ہو پھر بھی انسان آزاد رہ کر ایک انسان رہ سکتا ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ انسان کا دین ہی ختم ہو جائے. اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں. جناب زینب نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے, کبھی ہاتھ رسن بستہ ہو کر حسین کے لاشے کو اٹھایا ہے, کبھی زخموں پر تازیانے کھائے ہیں, کبھی دربار ابن زیاد اور دربار یزید میں جا کر اس کو بے نقاب کیا ہے, کبھی مدینے میں جا کر, کبھی راستوں میں. اس فاتح کوفہ و شام نے در حقیقت پیغام کو پہنچایا. تو وہ کہتا ہے کہ مفکر کہ جو لوگ شہید ہو گئے انہوں نے حسینی کا مانجا دی، یعنی سرخ شیعت کے متحمل ہوئے، سرخ شیعت یعنی ذمہ داری کو ادا کیا، مکتب کو بچایا. اب جو لوگ باقی بچوں کے سامنے دو راستے ہیں، ایک یزیدی راستہ ہے اور ایک زینبی اور سجادی راستہ ہے. اگر جو لوگ شہید ہو گئے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، وہ چلے گئے، ذمہ داری ادا کر دی، اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں، یا جناب زینب اور امام سجاد کا کام انجام دیں یا پھر یزیدی راستہ اختیار کریں. جناب زینب اور امام سجاد کا کام کیا ہے؟ شہداء کے پیغام کو پہنچانا. پیغام اگر ہم تو کہتے ہیں ترجمان کربلا، پاسدار کربلا کون؟ جناب زینب. محافظ امامت کون؟ جناب زینب. اپنی ماں کی سیرت پہ چلی ہے نا، ماں بھی محافظ علی اور محافظ نبوت اور رسالت تھی، اس کی بیٹی ثانی زہرہ بھی محافظ رسالت ہے، محافظ نبوت ہے، محافظ امام ہے، محافظ دین و شریعت ہے. عزیزان گرامی، یہ ہے وہ تشیع کا چہرہ. تو بس ہمیں نالا نہیں ہونا چاہیے، ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں. کیا کریں؟ مکتب کو بچائیں، نظریے کو بچائیں، اصولوں کو بچائیں، دین کو بچائیں، آئین کو بچائیں، اپنی آئیڈیالوجی کو بچائیں، خود قربان ہوتے ہو جائیں. یہ ہے کربلا. ہم نے کربلا کو صرف رونے میں، تبرک میں اور انہی چیزیں، اسی قسم کی مادی چیزوں میں محصور کر دیا. مولانا کو اپنے لفافے کی فکر ہوتی ہے، انجمن کو اپنی پبلک کی فکر ہوتی ہے، صاحب خانہ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عوام ہو جائے اس چیز کی فکر ہوتی ہے. اس میں امام حسین کہاں گئے؟ اس میں عزاداری کہاں گئی؟ اس میں عزاداری کو سنہری اصول کہاں گئے جو امام حسین نے دیے تھے کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرو؟ نہیں ہے، بھول گئے ہم، محو ہو گئے، ہمارے ذہنوں سے مٹ گئے ہیں. اس کربلا کو، اس سرخ شیعت کو اپنے ذہنوں میں لانے کی ضرورت ہے، بٹھانے کی ضرورت ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر یہ اصول ہمارے ذہن میں ہو جائے کہ ہم نے مکتب بچانا ہے، تو پھر کبھی ہم نالا نہیں ہوں گے ان شہادتوں سے. اب کیا کام کریں؟ کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اتحاد و اتفاق سے متحد ہو کر ہم جتنا ممکن ہو اس دشمن کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں. یہ ہمارا وہ بنیادی ذمہ داری ہے، یہ وہ شرعی وظیفہ ہے جسے ہمیں انجام دینا ہے. اگر کسی کی عمر 60 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 20 سال ہے، کسی کی 18 سال ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عمر کے کم و زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سارا عمر ہی قصور عمر کا ہے، یہ سارا جھگڑا ہی عمر کا ہے. کیوں ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یہ آپ کی عمر زیادہ ہے، ان کی عمر زیادہ ہے، یہ سارا مسئلہ ہی عمر کا ہے. یہ عمر کا مسئلہ حل ہو جائے، سارے مسئلے حل ہو جائیں. توجہ گرامی، اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنی عمر کو مت دیکھیں، اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں، اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں. آپ ایک ریٹائرڈ آدمی ہیں، آپ کیا قوم کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں؟ آپ ایک طالب علم ہیں، آپ کیا کام کر سکتے ہیں؟ آپ ایک ملازم پیشہ فرد ہیں، آپ کیا کام کر سکتے ہیں؟ آپ بزرگ ہیں، آپ کیا کام کر سکتے ہیں؟ آپ ادھیڑ عمر میں آپ کیا، آپ کی خدمت انجام دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ متحد و منظم رہیں اجتماعی طور پر. انفرادی طور پر بہت سارے واجبات ہیں، ضروری کام انجام دینے چاہیے، نماز ہے، روزہ ہے، اخلاق ہے، پیار و محبت ہے، ملنا جلنا ہے، تمام چیزیں ہیں. لیکن میں اجتماعی سطح پر بس 2-4 منٹ کی زحمت اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. اور اپنے آپ کو ایک طاقت بنائیں، ایک قوت بنائیں. جب تک آپ ایک قوت و طاقت نہیں بنیں گے نا، آپ کو دیکھا ہوگا نا اکثر کوئی بچہ اگر بس میں بیٹھا ہو، 4-5 قسم کے شیطان لڑکے آ جائیں، کوئی ادھر سے تھپڑ مارتا ہے، کوئی ادھر سے تنگ کرتا ہے، کوئی ادھر سے چٹکی لیتا ہے، کوئی ادھر سے پینسل چباتا ہے، بچہ کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی اوپر دیکھتا ہے، کبھی نیچے دیکھتا ہے کون ہے، اور پیچھے والا بالکل ہی معصوم بن کے بیٹھ جاتا ہے کہ جناب میں نے تو نہیں کیا. شیعہ قوم کے ساتھ اب تک یہی ہوتا رہا. یہ آتے تھے، آؤ ہم تمہارا جلوس نکلوا دیں سادات کالونی کا، ہم تمہارا چھڑکاؤ کروا دیتے، چونا ڈلوا دیتے، اپنا ووٹ ہمیں دے دو. ماشاءاللہ ہم بھی چونکہ تفرقوں میں تھے، گلیوں میں بٹے ہوئے تھے، عزاداری کے مفہوم کو نہیں سمجھا تھا. عزاداری گلیوں میں شیعت کو تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے، عزاداری عالمگیر سوچ کا نام ہے، عالمگیر سوچ کا نام ہے. ہمیں فکر یہ نہیں چاہیے کہ سادات کالونی کا جلوس نکل آئے، ہماری فکر یہ ہونی چاہیے پوری دنیا میں حسین کا جلوس نکلے، حسین کا ماتم ہو. یہ سوچ جب آئے گی، یہ عالمگیریت جب ہم آئے گی تو ہم حقیقی عزادار ہوں گے. کوئی ادھر سے آتا تھا ہمیں تھپڑ مارتا تھا، کوئی ادھر سے آتا تھا تنگ کرتا تھا، ادھر سے آتا تھا ہمیں خریدنے کی کوشش کرتا تھا. ہم نے مختلف سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیے، ہم نے ان کو اعتماد کیا، ہم ان کے پاس گئے، اپنی بہترین بچے دیے. مجھے یاد ہے یہ اسی 9 نمبر کے اسٹاپ پر میرا جماں سال بھائی گولی سے شہید ہوا تھا، نادر عباس تخوی، میری آنکھوں کے سامنے. شیعوں کو سندھی اور مہاجروں میں تقسیم کر دیا، کبھی پٹھانوں میں تقسیم کر دیا، کبھی پنجابیوں میں تقسیم کر دیا. یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. خون دیا ہم نے ان لوگوں کے ساتھ، قربانیاں دی، جوانیاں دی. کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کیا ملا بتائیے، کیا ملا؟ مجھے جواب دیجئے. لاشیں، تحفے، کٹے ہوئے اعضا، نام نہیں، دہشت گردی، بھتا، پرچی سسٹم، لوٹ مار، اس کے علاوہ اور کیا ملا ان سیاسی جماعتوں میں؟ جب تک آپ طاقت نہیں بنیں گے، آپ متحد نہیں ہوں گے، آپ منظم نہیں ہوں گے، آپ اپنی آواز کو ایک نہیں کریں گے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. یہ جو آپ انجمن بناتے ہیں، یہ منظم ہونے کا بہترین اصول ہے. یہ آبا اجداد نے جو ہمیں آزاداری دی، اس میں بہترین اصول موجود ہے. یہ سوسخانی جو ہوتی ہے، پیشخانی جو ہوتی ہے، ماتم جو ہوتا ہے، حدیث جو ہوتی ہے، اس میں پورے ایک رموز موجود ہیں، اسرار موجود ہیں. کیوں ہمارے یہاں سوز و سلام پہلے ہوتا ہے، مجلس کے بعد کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں مجلس کو بیچ میں رکھا جاتا ہے، ماتم کو بعد میں رکھا جاتا ہے؟ یہ اسرار ہیں، یہ رموز ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے. ایک نوحہ خان آتا ہے، تمام لوگ جو متفرق ہوتے ہیں منظم ہو جاتے ہیں، سب بندی کر دیتے ہیں. وہ ایک آواز بلند کرتا ہے، سب اس کی آواز پہ لبیک کہہ کے وہی جملہ کہتے ہیں، ایک آواز ہو کر، ایک صدا ہو کر سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں. یہ نظم نہیں تو اور کیا ہے؟ آزاداری کیا غیر منظم ہونا سکھاتی ہے؟ آزاداری ہمیں نظم سکھاتی ہے، منظم ہونا سکھاتی ہے، اپنے کاموں کو ترتیب دینا سکھاتی ہے. کاش کہ ہم نے ان انجمنوں سے اپنی قوم کو متحد و منظم کیا ہوتا، اس سوچ کو ڈیولپ کیا ہوتا، اس سوچ کو پروان چڑھایا ہوتا. کہ ہمارے آبا اجداد نے ایسے نہیں انجمن بنا دیا، آج ہم جو ہے وہ انجمن کی روح کو بھول گئے اور آپس میں انجمن بازیوں میں لگ گئے. یہ تیری انجمن، وہ میری انجمن، اس کے انجمن وہاں جگہ، خواتین زیادہ ہوتی تو وہاں پہلے یہ پڑھے گا، بعد میں پڑھوں گا، اس کے انجمن کو پہلے کیوں نمبر دیا، شبیداری مجھے کیوں نہیں دیا، وغیرہ 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 وغیرہ. اصولوں کو بھول گئے، مکتب کو بھول گئے، نظریات کو بھول گئے، آئیڈیل کو بھول گئے، ظاہری چیزیں ہم نے لے کر اسی کو آزاداری کا نام دے دیا. آزاداری یعنی اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے اپنے مکتب کو بچاؤ، حسین ابن علی کی طرح. تو ہمیں اپنی صلاحیتوں کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں، ہمیں متحد و منظم ہونا ہے. اور ہر وہ آواز، ہر وہ ایس ایم ایس، ہر وہ ممبر، ہر وہ محراب، ہر وہ خطیب، ہر وہ عالم، ہر وہ اسکالر جو تفرقے کی بات کرے، جو دوری کی بات کرے، جو خلیج کی بات کرے، جو تقسیم کی بات کرے، جو دور کرنے کی بات کرے، اس کا ساتھ کبھی نہ دیں، اس کا ساتھ کبھی نہ دیں. وہ ایس ایم ایس جو تفرقے کے لیے ہو وہیں ڈیلیٹ کریں، وہ آواز جو قوم کو منقسم کرنا چاہے اسے وہیں دبا دیں. لیکن اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر آنے والے وقت میں ہمارا وجود نہیں ہوگا، ہماری شناخت نہیں ہوگی، ہماری پہچان نہیں ہوگی. ہم ہوں گے، ہم کہیں چھپ کر امام حسین کا ماتم کر رہے ہیں. اگر آج ہم بیدار نہیں ہوئے تو آئندہ آنے والے الیکشن اور زمانے میں حالات اس سے زیادہ سخت ہیں، کٹھن مرائل آنے والے ہیں. اگر منظم نہیں کیا تو پھر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کروائیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی. یہی وہ پیغام ہے جسے مجلس وحدت مسلم لے کے چلیے. 5 کروڑ شیعہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، 5 کروڑ شیعہ، یعنی اگر 18 کروڑ ہیں تو 6 یا 18 تقریباً 2/3 سے تھوڑا سا کم، کوئی معمولی تعداد نہیں ہے. ہر وہ شیعہ کے جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ ہماری طاقت کا مظہر ہے. اگر یہ نعرہ ہم لگا لیں تو ہم تمام شیعوں کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں, خواہ اس کا عقیدہ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو, خواہ وہ نصیری کیوں نہ ہو, خواہ وہ نماز ہی کیوں نہ پڑھتا ہو, خائن نہ ہو, فرد قوم کو بیچنے والا نہ ہو, فاسق و فاجر صحیح. حسن نصر اللہ ہی کہتے ہیں ہر شیعہ کو اپنی طاقت کا مظہر بناؤ, ہر شیعہ کو اپنے ساتھ ملاؤ, شرط یہ کہ وہ خیانت کرنے والا نہ ہو. اگر فاسق و فاجر بھی ہے, اگر وہ نصیری بھی ہے, بے نمازی بھی ہے, جیسا بھی ہے, اس کے دل میں اگر علی کی محبت ہے نا, اس کو اپنی طاقت کا مظہر بناؤ. یہ حسن نصر اللہ کا پیغام, شرط یہ کہ خیانت کار نہ ہو, قوم کو نہ بیچے, سودا نہ کرے. تو 5 کروڑ شیعہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ ہماری طاقت کا مظہر ہے. تو ہمیں متحد ہونا ہے, منظم ہونا ہے, اور یہی چیز ہمیں در حقیقت 24 مارچ کو دکھانا ہے حیدرآباد میں, کہ ہم در حقیقت متحد بھی ہیں, منظم بھی ہیں, اور ہم وہ قوم ہیں جو قربانی دے کر اپنے نظریے کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. اللہ آپ کا یہ شہر مولائیوں کا میزبان قرار پائے گا. اس میں سندھ بھر سے مومنین آئیں گے, اس میں کراچی سے مومنین آئیں گے, دوسرے شہروں سے مومن مولائی آئیں گے, کہ جن کے اور آپ کے درمیان شاید میلوں کا فاصلہ ہو, شاید آپ کی سطح زندگی ان کی سطح زندگی سے بہت اوپر ہو, شاید ان کے جسموں سے بو آتی ہو, شاید آپ ان کی زبان کو سمجھنے سے قاصر ہوں, لیکن آپ کے اور ان کے درمیان ایک رابطہ اور رشتہ موجود ہے, اور وہ ہے علی سے محبت کا رشتہ. یہ وہ رشتہ ہے جو میلوں دور جسموں کو بھی قریب کر دیتا ہے. علی سے محبت کا رشتہ بدنوں میں اگر پسینے کی بدبو بھی ہو تو علی سے محبت کا رشتہ اس پسینے کو عطر اور خوشبودار بنا دیتی ہے, فاصلوں کو مٹا دیتی ہے علی کی محبت. عزیزان گرامی, آپ میزبان ہوں گے, میزبانی کا حق ادا کر رہا ہوں, میزبانی کا حق پوچھنا چاہتے ہیں امیر المومنین سے پوچھیں, جو اپنے دشمن کو اپنے ہاتھوں سے جام پلائے, شربت پلائے, اپنے دشمن کو چہ جائے کہ مولائی آپ کے پاس آئے, بس آپ میزبان ہیں, میزبانی کا حق ادا کریں اور خدا کا شکر ادا کریں کہ خداوند عالم نے ہمیں علی کی محبت پہ پیدا کیا ہے. خدا ہمیں علی کی محبت پہ موت عطا فرما. خدا دنیا کی ساری نعمتیں ہم سے چھیننا چاہے, لینا چاہے لے, لیکن علی اور اولاد علی کی محبت کو ہم سے نہ لے. خداوندہ ہم اس علی کی محبت پر قائم و دائم ہیں, ہمیں استقامت و حوصلہ عطا فرما کہ اس محبت پر اپنی جان دے سکر سرخرو ہو سکے روز قیامت زہرہ مرضیہ کے سامنے. خداوندہ ہمارے شیعوں کو, ہمارے مسلمانوں کو متحد و منظم فرما, ہمیں ولائے علی کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں امام کی ولایت اور امامت اور ان کی زعامت سے منسلک ہونے, ان کی اطاعت کرنے اور ان کے عالم انقلاب کے لیے راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ تمام شہداء اسلام کو, شہداء عزاداری کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما, ہمیں شہداء کی راہ کو باقی رکھنے کی اور ان کے پیغام کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ہمارا خاتمہ ایمان اور محبت محمد و آل محمد پر ہو, اور ہمیں بھی شہادت کی سرخ موت سے ہمکنار فرما. خداوندہ اس 24 مارچ میں آنے والے قافلوں کی حفاظت فرما, وہ مومنین, وہ خواتین, وہ بچے, وہ بوڑھے, وہ علماء, وہ خطبہ, وہ نوجوان جو اس عالمی اور اس عظیم الشان قرآن و اہل بیت کانفرنس کی دن رات محنت کریں, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے علم میں, ان کی زندگی میں, ان کے مال میں, ان کے عمل میں برکت عطا فرما, اور امام زمانہ کو ان سے اور امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.